سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدعو کے اشعار ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں، شہبازیاں یعنی زبان سے تو دعوے ہیں اللہ کی محبت کے، اللہ کے عشق کے اور پاکیزگی کے اور اپنے کو پاکیزہ سمجھنے کے، لیکن باطن میں یعنی دل میں خفاشیاں، خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو، اور چمگادڑ اندھیرے میں رہتا ہے اور اس کو ایک اس کے اندر یہ برائی ہے کہ الٹا لٹکتا ہے، اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے وہ ہکتا بھی ہے، تو یہ مراد یہ ہے کہ باطن کے اندر چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ظاہر میں جب دوستوں میں رہتے ہیں تو پاکیزگی کے دعوے ہیں اور باطن میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں، حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں، عاصی معنی گناہگار، عاصیوں جمع ہے عاصی، حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت اقرار سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، معصیت معنی گناہ، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں، انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں، طرح طرح کی پریشانیاں، تنگیاں، یہ قرآن پاک میں اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمانی کوئی ایک نہیں ہوتی، ڈاکہ چوری یہ بھی نافرمانی ہے، شراب خوری یہ بھی نافرمانی ہے، زنا بدکاری یہ بھی نافرمانی ہے، زیادہ تر لوگوں کی نظر اسی پر جاتی ہے کہ یہی گناہ ہے، لیکن اور بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، غیبتوں میں مبتلا ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، ہم تو نمازی بھی ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں، دلوں کے اندر بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، اس قسم کی بیماریاں بڑے بڑے گناہ ہیں، تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے علاج کی فکر بھی نہیں کرتے اور اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کتنی بڑی وعید ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہے، دل میں بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں اور دل میں طرح طرح کے گناہ، نامحرموں کی تصویریں بسی ہوئی ہیں، نامحرموں کے خیالات بسے ہوئے ہیں، انہیں مشغول رہتے ہیں، یہ سب گناہ ہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ ایک گناہ خدا تعالیٰ سے غفلت کا بھی ہے، یہ بھی تو گناہ ہے، مگر غفلت کی فکر نہیں کرتے کہ غفلت ہے ہمیں، جو پرہیز کرتے نہیں معیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں. قرآن پاک میں اعلان ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری نافرمانی کی اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا, زندگی تلخ اور دشوار اور تنگ ہو جاتی ہے. جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں, گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. گناہ سے بچیں گے, گناہوں کے اسباب سے دور رہیں گے تو آسانی ہوگی گناہ سے بچنے میں, اور گناہ سے بچیں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی اور اللہ کا راستہ طے ہوگا, زندگی مزیدار اور پرکیف ہوگی. تو جو لوگ, یہ بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے اور معمولات اپنے پورے نہیں کرتے, صبح شام کی تسبیحات پورے نہیں کرتے, یہ سب غفلت میں رہتے ہیں اور دلوں میں ان کے اندھیرے رہیں گے, نیک صحبتوں میں نہیں رہتے اور دلوں میں اندھیرا رہے گا. فرماتے ہیں مولانا رومی کہ اگر وہ یہ لوگ جو ذکر اللہ نہیں کرتے اور صحبت اہل اللہ سے جوڑتے نہیں, اس کا اہتمام نہیں کرتے, تو اگر یہ بظاہر یہ فرشتہ بھی ہو جائے لیکن نامہ اعمال ان کا سیاہ رہے گا. تو گناہوں کے جو اسباب ہیں, خصوصاً یہ آج کل کا موبائل, اسمارٹ فون اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں, لیپ ٹاپ ہے, کیبل ہے, یہ بہت ہی آسانی سے انسان اس میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جوان اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, گھروں کو آگ لگ رہی ہے اور خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں, اور راتوں کو جاگ رہے ہیں, دن میں سو رہے ہیں, اور ان کے ذریعے سے نامحرموں سے عشق لڑا رہے ہیں اور نامحرموں سے دوستیاں ہو رہی ہیں, اور نتیجتاً ایمان بھی برباد ہو رہا ہے. بہت سے باطل فرقے جو ہے وہ اس میں مبتلا ہیں, اور کیونکہ وہ گناہوں سے پرہیز بھی نہیں کرتے باطل فرقے, اور جو ہے وہ ان کے ہاں حیا بھی نہیں ہے, لہذا وہ کھلے عام اپنی تصویریں اس پہ شائع کرتے ہیں, اس کو آج کل وائرل کہتے ہیں, وائرل, اپنی تصویر کو وائرل کر دیا, اپنے پیغام کو وائرل کر دیا. تو وائرل جس طرح وائرس پھیلتا ہے, اس طرح یہ اپنی تصویروں کو, اپنی بے حیائی کے کاموں کو وائرل کر دیتے ہیں, اور اس وائرس سے لوگ جو ہے بیمار پڑ جاتے ہیں, عشق نامحرموں کے عشق میں بیمار پڑ جاتے ہیں, دوستیاں کر بیٹھتے ہیں, عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور پھر نتیجتاً اگر جو ہے وہ اس سے نکاح کر لیا تو ایمان بھی برباد ہو گیا. اس لیے کہ اگر باطل فرقے سے نکاح کر دیا جو شرک و کفر یا اعمال میں مبتلا ہے, عقائد خراب ہے اس کے, تو یہ عمر بھر بدکاری ہوتی رہے گی, اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا رہے گی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. جہاں جو چاہے کہ گناہوں سے بچے, گناہوں سے حفاظت نصیب ہو, اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہا کریں, اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں صرف کریں, اور اپنے آپ کو نیک صحبتوں میں رکھیں, جبرن رکھیں, بتکلف رکھیں, تو انشاءاللہ تعالی اس طرح گناہوں سے بچنے میں آسانی بھی ہوگی, گناہوں کا ادراک بھی ہوگا, اپنی ظلمت کا ادراک ہوگا کہ ہم کس قدر اندھیرے میں تھے. جب روشنی میں آتا ہے تو اندھیرے کا ادراک بڑھتا ہے, پتا چل جاتا ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں, تو اس طرح سے اس کو گناہوں سے بچنے میں پھر آسانی بھی ہوتی ہے, اور پھر گناہوں سے بچنے میں مزہ بھی آنے لگتا ہے, اور نیک صحبتوں کا لطف اس کو آنے لگتا ہے, اور پھر زندگی بھی پر لطف ہو جاتی ہے. دوائے دل نال کا عشق حق ہے, دلوں میں بہت گر جیسا لکھا اللہ کے راستے میں. ہر مومن اللہ کے راستے کا خالق ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پید نہیں ہوں گے تو ہم بچے رہیں گے, ہماری جان چھوٹی رہے گی, یا ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم جان چھوٹی رہے گی. یہ بڑی جہالت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت حاصل کرنا تو فرض عین ہے. جو جان چھڑائے گا وہاں اس کی جان پھنس جائے گی, بیچارے کی مرنے کے بعد پھنس جائے گا, یہاں تو جان چھوٹ جائے گی وہاں پھنس جائے گا. تو کہتے ہیں زیادہ آگے بڑھو نہیں ورنہ پھر ہمارے مزے کرکرے ہو جائیں گے, پابندیاں لگ جائیں گی. اب پابندیاں لگانے سے پیر کو کیا فائدہ ہوتا ہے بھلا, سوائے اس کے بدنامی ہاتھ آتی ہے پیر کے. پیر صاحب بڑے سخت ہیں. ایک صاحب نے ہمارے حضرت شاہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی سے کہا کہ آپ کے پیر تو بڑے کڑیل ہیں, تو انہوں نے فوراً فی الوتی جواب دیا کہ ہمارا نفس بھی تو بڑا اڑیل ہے. اڑیل نفس کے لیے کڑیل پیر چاہیے, ٹائٹ آدمی چاہیے, ڈانٹ ٹپٹ والا, فوراً جہاں تو غلطی دے کے فوراً ٹھونک پیٹ دے اور اس کی صفائی کر دے. وہ ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ شیخ کامل وہ ہے کہ جو اس کا جس کا دین ہو انبیاء کا سا اور گرفت اور دار و گیر ہو بادشاہوں جیسی اور تدبیر ہو اتقبا جیسی. یعنی انبیاء کا سا دین کیا مطلب کہ اخلاص ہو دنیا کے لیے نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہو جائے گا نعوذ باللہ یا نبی کے جیسا اس کا درجہ ہو جائے گا نعوذ باللہ, بلکہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کا قاعدہ تھا ان اجری اللہ علی اللہ, کہ اللہ ہی سے اپنا اجر چاہتے تھے, تو ایسا ہو, مخلص ہو, مال کا لالچی حریص نہ ہو, حضی نظرانوں کا لالچی نہ ہو, تو اور اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو دین ہو انبیاء کا سا اور داروگیر اور گرفت, یعنی جیسے ہی غلطی ہو اس میں رعایت نہ کریں. آج ذرا سا ڈانٹ ڈپٹ کر دو تو پاک جاتے ہیں, آنے سے ڈرنے لگتے ہیں, مجبوری ہے کیا کریں کہ بھائی رعایت رکھنی پڑتی ہے. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا ڈانٹ ڈپٹ کرے گا, سمجھ لو کہ جو گاڑی ہمارے حضرت نے فرما دیتے کہ گاڑی میں ڈینٹ لگے ہوئے ہوں تو کیا ٹھونک کے اس کو ٹھیک نہیں کرتے, جب ٹھونکتے ہیں تبھی تو ڈینٹ نکلتا ہے, بغیر ٹھونکے ڈینٹ کہاں نکلے گا. تو ہمارے اندر بھی جو عیوب ہیں سختی سے نکلتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے. بگڑے ہوئے ہم اتنے ہیں کہ ڈینٹ ٹھیک کرنے کے لیے ہتھوڑا لگانا پڑتا ہے, اور نہ لگائیں تو ساری عمر عیب دار رہیں گے اور عیب لے کے خدا نخواستہ اللہ کے یہاں جائیں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر کی ڈانٹ ڈپٹ سے جو برا مانے وہ رہنے کے لائق نہیں ہے, وہ بے وقوف ہے, اور جس کو پیر کی ڈانٹ گرم گرم چپاتی لذیذ مزیدار چپاتی محسوس ہو تو یہ ہے اس کو فائدہ پہنچے گا, اور یہ سمجھدار آدمی ہے. بہرحال حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی مومن ہیں اللہ کا راستہ چلنے والے ہیں, اللہ کا راستہ چل رہے ہیں, عشق حق میں چل رہے ہیں, ایمان کے راستے میں چل رہے ہیں, لیکن دل کیا ہے کہ دوا اس کی کیا ہے, عشق حق, اللہ کی محبت کو حاصل کر لینا. جس میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر وہ مر بھی جائے گا لیکن ان کو ناراض نہیں کرے گا. محبت کا خاصہ ہے کہ محبوب کو ناراض نہیں کرتا, عاشق جو ہے معشوق کو ناراض نہیں کر سکتا, اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اگر محبوب ناراض ہو جائے. اور محبوب پاک بھی کیسا کہ ولم یکن لہ کفوا, ان کے جیسا کوئی مثل نہیں ہے, بے مثل ذات ہیں وہ, لا مثل لہ لیس کمثلہ شیء, کہ ان کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. ایسا محبوب ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں ان کے سوا کس سے فدا ہوں یہ بتا دے, میں ان کے سوا کس سے فدا ہوں یہ بتا دے, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. تو یہ ہے معاملہ کہ اگر گناہ سے بچنا ہے اور دلوں کے اندر عیب ہے, تکبر ہے, عجب ہے, اور بدگمانیاں ہیں, قیمت کا مرض ہے, بدنگاہی کا مرض ہے, حسینوں سے بے تکلفی کا مرض ہے, بے تکلفی کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ بہت بد اخلاق آدمی ہے. تو یہ بد اخلاقی تو میں دہراتا رہتا ہوں اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بات, کہ یہ بد اخلاقی, ایسی بد اخلاقی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے اختیار کی جائے, کروڑوں 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 خوش اخلاقیاں ان پر قربان ہو جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ نفس کی چالیں ہیں, اپنے نفس کو دھوکے میں رکھنا ہے کہ حسینوں سے بے تکلفی, سلام کا جواب نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے, اور یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا. شیخ تو دیکھ نہیں رہے, مگر افسوس ہے کہ شیخ سے ڈرتے ہیں, انسان سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. وجہ یہی ہے کہ شیخ کے پاس وقت گزارتے نہیں تاکہ اللہ کی عظمت دل میں آئے, اللہ کی محبت دل میں آئے. اہل محبت کے پاس رہنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں, فرما رہے ہیں کہ اس کا دوا جو ہے عشق حق ہے, کہ اگر عشق حق آ جائے گا, اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی, تو پھر یہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا, اور جان چلی جائے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. تو ہر بیماری کا الگ الگ علاج ہوتا ہے, لیکن بہت سی بیماریاں ہیں کہاں تک انسان جو ہے ان کے علاج کرتا رہے گا تھک جائے گا. تو فرمایا کہ ایک عشق حق حاصل کر لو, اللہ کی محبت حاصل کر لو, عشق حاصل کر لو اس درجے کا, تو یہ ساری کی ساری بیماریاں خود ہی رفو چکر ہو جائیں گی. ہر کرا جامع دے عشق چاک شد, اوز حرص و عیب کلی پاک شد, کہ جو بھی جس کے جس کی کبھی اللہ کی محبت میں جو جامع چاک ہو گیا, یعنی عشق حق اس کو حاصل ہو گیا, تو ہر لالچ اور حرص سے اور عیب سے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا جو ہے یہ فرض عین بھی ہے, اور یہی دوا ہے دلوں کی بیماریوں کی. دوائے لسان کا عشق حق ہے, دلوں میں بہت گرچہ بیماریاں ہیں, رہے حقوں میں ہر غم سے کیوں ہے اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہم کو پانا چاہتے ہیں وہ مجاہدہ کریں, ہمارے راہ میں مشقت اٹھائیں, تو ہم ان کو راستہ دکھلاتے ہیں اپنی طرف آنے کا, اور ان کو مل بھی جاتے ہیں. تو اس غم سے گھبرانا, مشقت اٹھانے سے گھبرانے والے لوگ کبھی اللہ کو پا نہیں سکتے. عشق حق میں قدم رکھو, راہ عشق حق میں, تو سمجھ لو کہ اس میں تناسانیاں نہیں ہیں, اس میں مشقت ہے, آرزوؤں کے خون ہیں, مجاہدات ہیں, اور صبح شام ذکر کی تکرار ہے, تب جا کے کہیں اللہ ملے گا. باقی جو خوش فہمی ہے وہ مرتے ہی دور ہو جائے گی. خوش فہمی کہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. کبھی کبھار چلے گئے, کبھی کبھار بیان سن لیا, کوئی تعلق نہیں, کوئی اطلاع حال نہیں ہے, کوئی ذکر اذکار کا پتہ نہیں ہے کہ ذکر کرتے نہیں کرتے, دل نہیں لگتا, لگتا ہے کیا وجہ ہے ذکر نہیں کرتے, کوئی اطلاع نہیں ہے, اور عیبوں کی اطلاع نہیں ہے, خط لکھنا نہیں ہے, میسج کرنا بھی نہیں ہے, ٹیلی فون کرنا بھی نہیں ہے, تو ایسی خوش فہمی میں جو ہے خدا نہیں ملتا. اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی. دنیا کی معمولی چیز کے لیے, دو چار ہزار کمانے کے لیے صبح سے شام تک انسان جو ہے لگا رہتا ہے, گدوں کی طرح بھی کام کر لیتا ہے, اپنے آرام کو بھی قربان کر دیتا ہے, نیند کو بھی قربان کر دیتا ہے, کمانے کے لیے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے, بیوی بچے بھی جو ہے چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابا آپ کمانے جائیے, ہم آپ کے بغیر رہ لیں گے, یوں کام کر لیں گے, یوں کام کر لیں گے. لیکن دین کے لیے نہ بیوی بچے تیار ہیں. حضرت نے ایک دفعہ مزاح فرمایا تھا, ایک صاحب نے بتایا تھا کہ میرا گھر والی جو ہے وہ کہتی کہ آپ باہر نہ جائیں دین کے راستے میں, کیونکہ مجھے گھروں میں خواب آتے ہیں اور جو ہے وہ مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس سے کہو کہ میں دبئی جا رہا ہوں اور وہاں ایک روپے کے ایک درہم ملیں گے, اس زمانے میں تو 5 روپے کا درہم ہوتا تھا, اب شاید 40-45 روپے کا ہے نا درہم. تو فرمایا کہ وہاں جائے ہو تو سب کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جائیں گے کمائیں گے, ہمارے لیے زیور بھی انتظام ہو جائے گا, گاڑی بنگلہ اچھا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو پھر وہ سارے اس کے ڈراؤنے خواب جو ہیں وہ سب ڈرے رہ جاتے ہیں، کہتے نہیں نہیں ضرور جاؤ. تو دنیا کے لالچ ایسی ہے کہ بیوی بچے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں ابا آپ چلے جائیے، پھر ادھر آپ ابا بھی تیار ہو جاتے ہیں اپنی محبوبہ کو چھوڑنے کے لیے، اپنے محبوب بچوں کو چھوڑنے کے لیے، اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. لیکن دین ایسا ہمارے نظروں میں اس کی قیمت ہی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی ہم اتنی فکر اور اتنی قیمت کر لیں کہ ہم دین کے لیے بھی کچھ قربانی دینے کو تیار ہوں. رہے حق میں ہر غم ہم سے کیوں ہے پریشان، رہے عشق میں کب تنہائیاں ہیں، یہ خونِ تمنا کا انعام دیکھو، جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں. جو ناجائز تمناؤں سے اپنے دل کو پاک کرتا ہے، ان کا خون کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی ان ویرانیوں کو یعنی ناجائز خواہشات سے دل کو ویران کرنے کو اپنی آبادیوں سے آباد کرتے ہیں، اپنی تجلیات سے آباد کرتے ہیں، خوشیوں سے آباد کرتے ہیں، حقیقی خوشیاں اس کو نصیب فرماتے ہیں، حقیقی دولت اور حقیقی سلطنت اس کو عطا فرماتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بور یا بھی پھر ہمیں تختِ سلیمان تھا. یہ خونِ تمنا کا انعام دیکھو، جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں، فدا ان کی مرضی سے اپنی رضا کر، فقیری سیدھا ان کی مرضی سے اپنی رضا کر، فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں. فقیر ہی بادشاہت، حقیقی بادشاہت ملیں گے، یہ نہیں کہ تصوراتی بادشاہت. حقیقی بادشاہت کیسے ملے گی؟ کہ دل کا غنا نصیب ہوگا، دل کا غنا، اصلی چیزیں غنا. اصلی دولت مند ہے وہ آدمی ہے جس کا دل غنی ہے، جس کے ہاتھ میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہ مالدار نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی پھکڑ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اصل جو ہے دل کا غنا ہے، دل کی بادشاہت ہے. دل مستغنی رہے گا سارے عالم سے مستغنی ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. اللہ جس کے دل میں آ جاتے ہیں، یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے قلب کے ایک کونے کی میراث بن جاتے ہیں، ایک کونے میں پڑے ہوتے ہیں پوری ساتوں زمین و آسمان، کیونکہ اس میں خالق ارض و سماوات تجلی فرما ہوتے ہیں. ان کی مرضی پر اپنی رضا کو فدا کر دو، ہر کام میں دین کو فوقیت دو، دین کی اہمیت کو سمجھو، دین کا نقصان ہرگز نہ ہونے دو. دنیا کا نقصان ہو جائے لیکن دین کا نقصان نہ ہو. جہاں بھی کہیں کوئی معاملہ ہو ہمیشہ یہ دیکھو کہ اس میں ہمارے دین کا کوئی نقصان نہ ہو. فدا ان کی مرضی سے اپنی رضا کر، فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں تیرے ہاتھ سے. زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. بعض لوگ ترس کراتے ہیں، اللہ والے اکیلے کیا پڑھے کر، کیا قتل، کیا زندگی ہے ان کی، ہم کو دیکھو، ہم تو بڑے عیش و عشرت میں ہیں، ادھر کھا پی رہے ہیں، ادھر ہلا گلا کر رہے ہیں، آج ادھر شہر کے کس کونے میں، آج شہر کے کس کونے میں، یہ کیا بولیے پر پڑے ہیں. لیکن ان کو کیا معلوم کہ کیا دولت لیے بیٹھے ہیں. وہ بیچارے تم پر ترس کھا رہے ہیں, وہ تو کہ تم کہاں مٹی کے کھلونوں میں مر رہے ہو, فدا ہو رہے ہو ان کے اوپر. وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا اس کی حقیقت ہے, اس کی حقیقت ان کے نظروں میں کھل چکی ہے, ان کے دل میں آ چکی ہے. یہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے, یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب کھلا حال دار فانی کا, یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے جب کھلا حال دار فانی کا. بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے نمرود اور شداد سب کے سب آ کر قبروں میں مل کر خاک ہو گئے, اپنے خزانے سمیت دفن ہو گئے, اپنے لشکر سمیت دفن ہو گئے. آج ان کا نام ہم برائی سے لیا جاتا ہے, برے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ظالم لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, لوگ نفرت سے ان کا نام لیتے ہیں. یہ ملا ان کو اس جاہو جاہو حشمت کا اور شان و شوکت کا, یہ ملا ان کو کہ لوگ برائی سے ان کا نام لیتے ہیں. اور دیکھو جو لوگ اللہ پر فدا ہو گئے ان کا نام لوگ کس عزت سے لیتے ہیں, کس قدر عظمت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور تعریف کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. تو فرما رہے ہیں یہاں کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, میں نے جو اپنے دل کو ویران کیا. فرمایا کہ جس طرح کہیں زلزلہ آ جاتا ہے, حضرت والا ہی کے تشریح کا مفہوم ہے یہ, کہ جب کبھی کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے, اور حکومت جو شریف حکومت ہوتی ہے, آج کل کے لوگ تو عجیب قسم کے ہیں, لیکن شریف حکومت جو ہوتی ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ یہ علاقہ آفت زدہ ہے, یہاں زلزلہ آ گیا ہے, لہذا حکومت اپنے خرچ پر اس کی تعمیر کرے گی, اس علاقے کو امداد دی جاتی ہے, اس کے ٹیکس کی معافی ہوتی ہے, ان کے مکانات کو تعمیر حکومت خود کرواتی ہے, ان کو آباد کراتی ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کی بستی کو ویران کر رہے ہیں اللہ کی خاطر, دل میں زلزلے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ہے منع کی ہوئی باتوں سے بچنے میں دل پر زلزلے آ رہے ہیں. کہاں سے کھائیں گے, یہ زلزلہ بھی آتا ہے, ارے لاکھ دو لاکھ روپے کی کمائی یہ چھوٹ جائے گی ہماری, اگر صحبت میں جائیں گے تو یہ رہ جائے گا, وہ رہ جائے گا, اور فلاں سے ملنا تھا وہ رہ جائے گا, یہ سب چیزیں. لیکن اپنے دل پر زلزلہ اٹھایا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں ان کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش کو جو ہے قربان کر دیا, تو یہ ہے اپنے قلب کی بستی کو ویران کر دیا. تو کیا ہوا کہ خدا تعالیٰ پھر اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر کرتے ہیں, کیونکہ اس نے اپنے قلب پر ہماری خاطر سے زلزلہ اٹھایا ہے, اس کے دل پر زلزلہ آ گیا ہے. تو جس طرح حکومت اعلان کرتی ہے, احکام الحاکمین اعلان کریں گے کہ ہم اپنے خود اس دل برباد کو ہم آباد کریں گے. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں, جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا, اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں.
حرام خواہشات سے اپنا پیٹ بھرتا رہتا ہے, اپنا جیو خوش کرتا رہتا ہے, دیکھو کہ اس کے چہرے پر پھٹکار سیاہی مردنی چھائی رہتی ہے, چمڑی گوری ہونے سے اجالا نہیں ہوتا, دل میں اجالا ہونا چاہیے, دل اجالا ہونا چاہیے. دل میں اندھیرا ہو چمڑی گوری ہو تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر نور ہے. حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ ہمارے کہ خدا تعالیٰ نے یہ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سینہ وسیع کرتے ہیں, سینہ ان کو بڑا کر دیتے ہیں, دل بڑا کر دیتے ہیں اور اس کو وسیع کر دیتے ہیں, تو ان کی کیا علامات ہیں. تو ان میں سے یہ ہے کہ ان کا دل اجالا ہوتا ہے, دل میں نور ہوتا ہے جو ان کے چہروں سے چھلک کر ظاہر ہوتا ہے. اور یہ چیز اگر نور جو ہے, جو سکینہ یہ نازل ہوتی ہے آسمان سے, فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ آسمان سے نہ ہوتی تو کافر بھی دعویٰ کر دیتے کہ ہماری چونکہ گوری چمڑی ہے, ہمارے اندر نور زیادہ ہے. تو نہیں, یہ علامت نہیں ہے, چمڑی سے پتہ نہیں چلتا, بلکہ دل کا جو نور ہے یا دل کی ظلمت ہے وہ چہرے سے ظاہر ہوتی ہے, غفلت کی ظلمت چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ بدنگاہی کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیا کے پیکر تھے اور بہت ہی زیادہ حیا، اتنی حیا تھی ان کے اندر کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، تو ایسے جو ہے وہ شخصیت تھے، ان کی مجلس میں ایسے لوگ بعض لوگ بدنگاہی کر کے آئے، تو آپ نے خطاب عام سے فرمایا، انگلی نہیں اٹھائی ان پر بلکہ خطاب عام سے فرمایا، ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، کہ ایسی قوم کا کیا حال ہوگا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، تو چونکہ بدنگاہی کر کے آئے تھے تو آنکھوں سے ان کے زنا ٹپکتا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکشاف ہو گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اولیاء اللہ کو یہ کرامت دے دی جاتی ہے، ان کو کشف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ستاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ناجائز خواہشات کا خون کرتے ہیں، خون پیتے ہیں گویا، تو انہی کے اوپر جو ہے نسبت کی تاوانیاں ہوتی ہیں کہ چہرے چمکتے دمکتے ہوتے ہیں، نور ان کے دلوں کا نور چہرے سے چھلکتا ہے ٹپکتا ہے، جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسی دل سے نسبت کی تاوانیاں ہیں، تجلی ہر ایک دل کی اکثر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، تجلی ہر ایک دل کی اکثر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں۔ آج
حضرت کے بیان میں
سن رہے تھے ہم کہ دنیا کے لیے جو آدمی محنت کرتا ہے تو جتنی مقدر ہوتی ہے وہ کما لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں نہیں ہے شامل حال، دین کے لیے آخرت کے لیے جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، اس کی باقاعدہ مدد فرماتے ہیں، اور جو نیک اولیاء اللہ ہوتے ہیں نیک راستے پر چلنے والے، ان کی دنیا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں۔ طاہر صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ جو دنیا پہ جو مرے تھے، جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے، نہ دین ہاتھ آیا نہ دنیا ہاتھ آئی۔ فرمایا کہ دنیا ایک سایہ ہے اور آخرت یعنی دین حقیقت ہے، تو حقیقت کو پکڑ لو سایہ خود ساتھ آئے گا، لیکن اگر سایہ کے پیچھے پڑے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لہذا دنیا کے پیچھے پڑے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، دین کے پیچھے پڑ گئے، دین پر چلنا شروع کر دیا، دین کو فوقیت دینی شروع کر دی، بس دین کو جہاں فوقیت دینی شروع کر دی یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی انشاءاللہ۔
زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آہ خفاشیاں
ہیں۔ ایک مضمون اور حضرت نے ارشاد فرمایا، تو جو آج بیان سن رہے تو سوچا تھا کہ یہ بھی بتا دوں گا کہ جو لوگ اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ہم کر جائیں، کچھ ان کا جمع ہو جائے، کیسے ہوگا، کیسے کھائیں گے، بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اور اس کی خاطر سے اپنی دین کا بھی نقصان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھائی ایک کام کر لو کہ نیک بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، تو تمہاری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے دلیل آئی؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جب ساتھ ہوا اور ایک جگہ بستی میں پہنچے تھے اور بستی والوں سے کچھ کھانا وغیرہ طلب کیا، انہوں نے نہیں دیا، اجرت مانگی، تو پھر آگے چلے تو ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر کے اٹھا کے بنا دیا، تو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ ان بستی والوں نے جو ہے آپ کو جو ہے کھانا بھی نہیں دیا، سلوک بھی اچھا نہیں کیا. تو پھر بعد میں جب یہ قصہ ختم ہوا اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تین کام کیے تھے اور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا تھا اور وہ مداہمت کر رہے تھے، تو اس کی وجوہات بتائیں، تو اس وجہ میں سے اس دیوار کے اٹھانے کی یہ وجہ بتائی کہ یہ دیوار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قصے کو کہ یہ دیوار دو چھوٹے بچوں کی، یتیم بچوں کی تھی، تو اور ان کے کبھی آبا و اجداد نے اس کی دیوار کی بنیاد میں خزانہ دفن کیا تھا، اور یہ بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے اس خزانے کو لے نہیں سکتے تھے، تو خدا تعالیٰ نے اس دیوار کو اٹھوا دیا اس طرح سے کہ جب یہ بڑے ہوں تو خود ان کو یہ خزانہ یہ نکال لیں گے اس میں سے. یہ انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نکال لیں گے اس خزانے کو، تو اس لیے اس مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیوار کو چڑھوا دیا تھا. تو اس کی تفسیر میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کتابوں کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ ان بچوں کا ساتواں باب، یعنی نسل در نسل ساتویں نسل میں یہ خزانہ یہ دیوار اٹھائی گئی تھی، یعنی اس سے پہلے ان کے ساتویں آبا و اجداد نے، اور ایک تفسیر میں ہے کہ دسواں باب تھا ان کا، دسویں نسل تھی، تو اس وقت کا وہ باپ جو ہے وہ نیک اور صالح تھا. تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر جو ہے اپنے بندوں کے، نیک بندوں کا اکرام کرتے ہیں کہ دسویں پشت تک آپ اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال رکھا کہ یہ میرے نیک بندے کی نسل میں سے ہے، تو اس کا خزانے کو محفوظ رکھا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے یہ کام کریں کہ خدا تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر کریں، تو انشاءاللہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے ذمے کام ہی یہ کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ان کو راضی کرنے کی محنت کرتے رہیں، بس ہمارے ذمے اتنا ہی کام ہے، اور باقی سارے کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے دیے ہیں کہ ہم کریں گے تمہارا کام. ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ، کہ تمہارے لیے تمام کائنات جو ہے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے. لیکن ہم نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیا، جو ہمارا کام تھا وہ سراسر ہم نے چھوڑ دیا، اور یہ جو خادم تھے ہمارے، ہم ان کے خادم بن گئے ہیں، ان کے پیر پکڑنے لگے ہیں، اور ان کو اپنا مخدوم، اپنا باپ، گویا اپنا بت بنا لیا، ان بتوں کی ہم پرستش کر رہے ہیں، دنیا کی پرستش کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیا. خدا تعالیٰ کے کام ہم نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا پریشان ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے کام کون ہاتھ میں لے سکتا ہے، اور جو کام انہوں نے ہمارے ذمے کیا تھا ہم نے چھوڑ دیا، کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اس لیے ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی ہے. عالم ہما دردست زبانی خواہد، فقیر را غذا طلبم و شاہ اشتہامی خواہد، کہ سارا عالم درد سے بھرا ہوا ہے، ہر گھر جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی بیماری، کچھ نہ کچھ غم لیے کے بیٹھا ہوا ہے. اور فرمایا عالم ہما درد تو دوا نہیں، دوا چاہتا ہے، علاج چاہتا ہے، لیکن جب علاج بتایا جاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے کہ نہیں بھائی ہم ساری جگہ ٹکر ماریں گے لیکن اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کریں گے، سر نہیں ٹکائیں گے، ان کی نافرمانی ہم نہیں چھوڑ سکتے، رشتے داروں کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، برے ماحول میں جانا نہیں چھوڑ سکتے کہ رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، برے ماحول میں جانا نہیں چھوڑ سکتے کہ دوست یار پرانی گپ شپ لگی ہوئی ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں، کہ اللہ کا تعلق توڑ لیتے ہیں اور شیطانی تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، لہٰذا پریشانی ہی پریشانی ہے. تو فرمایا کہ سارا عالم درد سے بھرا ہوا ہے، پریشان ہے، فقیر جو ہے وہ غذا چاہتا ہے، اس کے پیٹ میں بھوک ہے، اور بادشاہ کے پیٹ میں جو ہے بھوک نہیں ہے، اس کے پاس کھانا ہی کھانا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے لیکن بھوک نہیں ہے، تو ہر شخص پریشان ہے. لیکن یہ کام ہم نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ کو ہم راضی رکھیں. تو فرمایا کہ ایک کام کر لو کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کر لو، اپنی اصلاح کر لو، تو اپنا تو فائدہ، اپنا تو یہ ویسے بھی فرض ہے اپنی اصلاح کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، لیکن اس کا فائدہ، فوائد و ثمرات میں سے ہے کہ ہماری اولاد بھی ان شاء اللہ تعالیٰ چین سے رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے مال کو فخر سے کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال اس کے جمع شدہ مال میں سے صرف تین چیزیں ہیں، ایک تو جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، دوسرے وہ جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر کے پھاڑ دیا، اور تیسرے وہ جو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور ذخیرہ آخرت بنا لیا. ان تینوں چیزوں کے علاوہ جو مال اس کا ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے، اس کا نہیں ہے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے دنیا کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس کو اپنا مال سمجھتے ہیں وہ صرف تین چیزیں ہیں، پھر دوسروں کے لیے چھوڑنے کے لیے کیوں آخرت تباہ کریں، یعنی اولاد کی مستقبل کے لیے اور کس کس چیز کے لیے انسان اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اپنے اوقات کو محض مال کمانے میں لگائے رکھتا ہے اور آخرت کی محنت نہیں کرتا، اس کو بڑھاپے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور بڑھاپے میں پھر اولاد کی اور بھی مصروفیات ہو جاتی ہیں. ہمیشہ دیکھا ہے کہ مصروفیت کبھی ختم نہیں ہوتی، ہاں جب آنکھ بند ہو جاتی ہے پھر انسان بالکل فارغ ہو جاتا ہے، لیکن پھر عمل سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، باقی جو ہے بیوی بچوں کے لیے اور اس کے لیے اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ در حقیقت اس کا اپنا مال کیا ہے، اور باقی جو محنت کی اس نے دوسروں کے لیے کی تو دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو اس نے تباہ کر لیا. یہ کیسا بیوقوف اور خسارے والا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے حفاظت فرمائے. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اولاد کی فکر میں اپنی آخرت تباہ نہ کرے اور نہ دل کو مشوش اور فکر مند کرے، کیونکہ اولاد اگر نیک ہے تو خدا خود ان کی مدد کرے گا، اور اگر بری ہے تو اس کی برائی میں اپنے کمائے ہوئے مال سے کیوں مدد کریں کہ مرنے کے بعد بھی گناہ ملے. یعنی جب انسان جو مال چھوڑ جاتا ہے جو اس نے اولاد کے لیے کمایا ہوتا ہے، اور اولاد خدا تعالیٰ سے غفلت اور دین سے دوری کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کا مال جو ہے گناہوں میں صرف ہوتا ہے. جس طرح نیکی کا صدقہ جاریہ ملتا ہے، اولاد نیک کام کرے گی تو ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا، اگر اس نے جان بوجھ کر خدا تعالیٰ سے غفلت کی اور اولاد کو بگاڑا اور اولاد گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور اس کی اصلاح کی فکر بھی نہیں کی، اس نے توبہ بھی نہیں کی، تو پھر اس کی اولاد کی گناہوں کا اس کو گناہ کا گناہ ملتا رہے گا. اس کا جو صدقہ جاریہ نیکی کا ہوتا ہے وہ گناہ جاریہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. نشانی کس نے تبدیل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. پہلے دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا، کھانا کھانے کے بعد پہلے کھانے کی چیزیں بڑھوا دے دسترخوان پہ سے، کھانا چھوڑ کر نہ اٹھے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بعض اوقات دشواری ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانے کو ایک طرف رکھ دیں، اگر فی الوقت کھانا اٹھ بڑھوا کر کچن میں بھیجنا یا دوسری جگہ رکھوانا ممکن نہ ہو پردے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو کھانا دسترخوان سے ہٹا کر ایک طرف کو کر دیں اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھانپ دیں اور دسترخوان کو موڑ دیں تو پھر اٹھ سکتے ہیں. یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اگر دوسرے لوگوں کو جانا ہے تو کم سے کم ایک آدمی دسترخوان پر جب تک کھانا رکھا ہوا ہے اس وقت تک وہ بیٹھا رہے، جب کھانا بڑھا لیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ بھی اٹھ سکتا ہے، دسترخوان کو موڑ دینا چاہیے. دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو. اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے. دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے: بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. ترجمہ: اے اللہ، جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا. سرکہ استعمال کرنا سنت ہے. جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا. خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے. جو کا آٹا لے لے، 5 کلو کی تھیلی میں ایک مٹھی یا ایک پاؤ آدھا پاؤ جتنا ہو سکے جو کا آٹا ملا لے تو جو کھانے کی سنت پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ خالص جو کا آٹا کھانا اس زمانے میں تحمل نہیں ہوتا. اس لیے اس کا طریقہ یہ بتلا دیا کہ اس طرح سنت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور تحمل بھی رہے گا. گوشت کھانا سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے. گوشت کھلانا بھی سنت ہے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے. یہ کھانا دینا جو ہے اس کی تھوڑی تفصیل ہے، یعنی کہ کھانا اتنا ہو جو مغموم لوگ ہیں جن کے ہاں میت ہوئی ہے، وہ اس جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ ہیں میت کے گھر کے افراد. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کھانے بہت زیادہ پکواتے ہیں، اور جو تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں دور دراز سے ادھر ادھر سے، سب کو کھانا کھلاتے بھی ہیں اور باقاعدہ اصرار بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں کہ کھاؤ، اور جو نہیں کھاتا اس کے برا بھی مانتے ہیں. یہ سب باتیں بہت بری ہیں، بہت ہی بری ہیں، اور خدا رسول کی ناراضگی کی ہیں. یہ ہے کہ جس کے گھر انتقال ہو تو اس کے پاس پڑوس والے رشتے دار جو بھی کوئی جلدی سے پہنچا سکے اتنا کھانا جو میت کے گھر والے کھا لیں، تو چونکہ غم میں جو ہے ایسے موقع پر پکانے کی فرصت بھی نہیں ہوتی اور غم کے موقع پر دل بھی نہیں چاہتا، تو اس طرح سے کھانا دینا میت کے گھر والوں کو یہ سنت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات میں. پس میں کہتا ہوں، قاضی ممدوح نے اپنے اسناد معنعن سے جو کہ امام زین العابدین تک پہنچتی ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا، اور وہ حضور کا بکثرت ذکر اوصاف کیا کرتے، اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جما لوں. پس انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، نظروں میں معظم تھے، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، بالکل میانہ قد آدمی سے تو قامت میں قدر نکلے ہوتے، اور دراز قد سے قامت میں کم تھے. سر مبارک ایسے تھا. بھائی باتیں نہیں کرو، ادھر دیکھو. سر مبارک اعتدال کے ساتھ کلاں تھا یعنی چوڑا تھا، منہ سر یعنی سر کے بال سیدھے قدر بلدار تھے. اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت ان میں اتفاقاً از خود مانگ نکل آتی تو مانگ نکلی رہنے دیتے ورنہ نہیں، یعنی ابتدا اسلام میں ایسا معمول تھا اور بعد میں قصدن مانگ نکالا کرتے تھے. آپ کے منہ سر نرم گوشت سے تجاوز کر جاتے تھے، سر کے بال جو ہیں آپ کے یہ کانوں کے جو نرم حصہ ہے لو اس سے بڑھ بھی جاتے تھے، جبکہ آپ بالوں کو بڑھائے ہوتے تھے. آپ کا رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی فراخ تھی، ابرو خمدار بالوں سے پر تھی، اور باہم پیوستہ نہ تھی، ان دونوں کے درمیان میں ایک رگ تھی کہ وہ غصے میں ابھر جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات مبارک کے لیے کبھی غصہ نہیں آتا تھا سوا اللہ کی نافرمانی کے. جہاں اللہ کی نافرمانی دیکھتے تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا، اور فرماتے ہیں صحابہ کے جس طرح چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا وہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا. ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی کہ وہ غصے میں ابھر جاتی تھی. بلند بینی تھی، بینی مبارک پر ایک نور نمایاں تھا، بینی یعنی ناک، ناک قدرے بلند تھی اور اس پر ایک نور نمایاں تھا کہ جو شخص تعامل نہ کرے آپ کو دراز بینی سمجھے. ریش مبارک بھری ہوئی تھی، پتلی خوب سیاہ تھی، رفتار مبارک سبک تھے، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ نہ تھا نہ یہ کہ زیادہ فراخ تھا. دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں ذرا ذرا سی ریخیں تھیں. سینے سے ناک تک بالوں کا ایک باریک خط تھا. گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی جیسے تصویر کی گردن خوبصورت تراشی جاتی ہے، صفائی میں چاندی جیسی تھی. بدن جسامت میں معتدل اور پرگوشت اور کسا ہوا تھا. شکم مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا اور سینہ قدرے ابھرا ہوا تھا. آپ کے شان مبارک کے درمیان قدرے اوروں سے زائد فاصلہ تھا. جوڑ پر کی ہڈیاں کلاں تھیں. کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن تھا. سینہ اور ناف کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک متصل تھاری چلی جاتی تھی اور ان بالوں کے سوا سویائن وغیرہ پر بال نہ تھے. البتہ دونوں بازو اور شانوں اور سینے کے بالائی حصے پر مناسب مقدار سے بال تھے. کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلی فراخ تھی، کفین مبارک اور قدمین پرگوش تھے، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں. یا راوی نے بلند کہا ہے کہ اس کا بھی وہی حاصل ہے. اعصاب آپ کے برابر تھے، آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے کہ چلنے میں زمین کو نہ لگتے تھے. قدم مبارک ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پر سے بالکل ڈھل جاتا، یعنی میل کچیل خشونت وغیرہ سے پاک تھے. چکنے ہونے سے پانی ان کو ذرا نہ لگا رہتا. جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے کو جھک پڑتا اور توازوں کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے. چلنے میں ایسا معلوم ہوتا وہ یا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں. جب کسی کروٹ کی طرف کسی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے، یعنی کنکھیوں سے دیکھنے کی عادت نہ تھی، نگاہ نیچی رکھتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رہتی. اللہ تعالیٰ کی برکات سے ہم سب کو نوازش فرمائے، پوری امت مسلمہ کی نوازش فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله جو کچھ عرض کیا اپنے فضل سے قبول فرما لے، اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرما، طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہم کون کون سے گناہ، پیٹ بھر کے ہم گناہ کرتے ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، وہ رحمت جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچے رہیں. محفوظ فرما دے اللہ، گناہوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ نیکیوں کو ذوق و شوق عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لے کہ بغیر جذب کے ہم ایک قدم بھی آپ کے راستے میں نہیں رکھ سکتے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ آپ جتنا بھی نواز دیں، جتنا بھی نواز دیں، جتنا بھی نواز دیں، آپ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اے اللہ جو محبت آپ کو اپنے بندوں سے ہے اس محبت کا واسطہ، اور اے اللہ جو محبت آپ کو اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، ان کے امتی ہونے کے ناطے سے اور اللہ آپ کے بندے ہونے کے ناطے سے واسطے سے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ جتنے گناہ ہیں، جتنے عیب ہیں، ظاہری عیب ہیں، باطنی عیب ہیں، اے اللہ ان کی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ان کی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ان کی اصلاح کامل بھی فرما دے. اے اللہ عجب میں، تکبر میں، بد نگاہی میں، بدگمانی میں اور جھوٹ میں اور چغلی میں اور تانے دینے میں، اذیت دینے میں، اے اللہ سر سے پیر تک ہم گناہوں میں ملوث ہیں. اے اللہ ان عیوب کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. ان عیوب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے کو پاک سمجھتے ہیں، ہم اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، کس قدر حماقت ہے. اے اللہ ہمیں اس حماقت سے معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کی اصلاح کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے، اصلاح کامل عطا فرما دے. اے اللہ کوئی عیب ایسا نہ ہو جو ہم لے کر آپ کے حضور حاضر ہوں. اے اللہ ہر عیب کی اصلاح فرما دے، اخلاق حسنہ سے ہم سب کو نواز دے. اے اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے اخلاق سے حفاظت فرما. اے اللہ بیویوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے حقوق کی رعایت نصیب فرما، ان کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ نرم برتاؤ کی توفیق عطا فرما. ظلم سے ہم سب کو باز رکھیے. اے اللہ کسی پر بھی ظلم ہو، اپنے کسی بھائی پر، اپنے کسی انسان پر ظلم نہ ہو. اے اللہ اپنے بیوی بچوں پر ظلم نہ ہو. اے اللہ ظلم سے حفاظت فرما. اے اللہ ظلم سے حفاظت فرما. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو مار دیا، کسی کو مال مار دیا تو یہ ظلم ہو گیا. ہر گناہ ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم ہے. کہ ہر گناہ کی نحوست ہر پورے محلے پر آتی ہے، شہر پر آتی ہے، پوری دنیا پر آتی ہے. اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم یہی ہے کہ ڈنڈا مار دینا ظلم ہے، کسی کی پٹائی کر دینا ظلم ہے. اے اللہ کتنے گناہوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ظلم ہی ظلم ہے، ہم ظالم ہی ظالم ہیں. اے اللہ ہمارے ظلم کو معاف فرما دے اور اے اللہ ہم کو عدل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اعتدال نصیب فرما. اے اللہ شریعت کاملہ مطہرہ کی 100% اطاعت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. جتنے بیمار ہیں ہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مال، ہمارے اہل و عیال ہم کو آپ سے دور نہ کر سکیں. اے اللہ اپنی ایسی محبت ہم سب کو عطا فرما کہ اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ، اے اللہ آپ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو سرفراز فرما، برے برے اخلاق سے حفاظت فرما، تمام غیر سے ہمارے دل کو پاک فرما دے. دل کے اندر جتنے بت ہیں، ان کی گہرائیوں میں جتنے بت چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اس کی صفائی فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے. اے اللہ دلوں کی صفائی فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ان کو ستا رہے ہیں ظالم اور غصب کر رہے ہیں ان کی جائیدادیں اور مسجد اقصی اور تمام جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں اور ظالم جو ہے ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیں. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز رکھیے. اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اے اللہ ان کو دردناک عذاب سے دو چار کر دے. اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو ذلیل اور رسوا کر دے. اور مسلمانوں کو اے اللہ دین پر پورے پورے عمل کی توفیق نصیب فرما، شریعت اور سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامن برکاتہم کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ ان کو خوب خوب قوت اور بشاشت عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو بھی خوب صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما. اور میرے شیخ دامن برکاتہم کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر تعبیر سلامت رکھیے. اور اللہ میرے حضرت کی جامعہ کو جلد از جلد اس کے جتنے بھی مراحل ہیں اللہ اپنے کرم سے اپنی قدرت سے خزانہ غیب سے اللہ وسائل عطا فرما دے, مالا مال فرما دے, اور اس کی جلد از جلد تکمیل کروا دے, تمام مراحل کی تکمیل کروا دے. اے اللہ اس سلسلے میں ہم کو بھی اللہ پوری پوری عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پورے پورے اپنے جان و مال سے اللہ اور دعاؤں سے اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما. صبح اور میرے مرشدین سابقین کو اے اللہ جزائے جزیل عطا فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما, ان کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما. اور اللہ میرے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اے اللہ کسی لائق تو نہیں ہے, ٹوٹے پھوٹے ہیں, اے اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما لے, اور ان سب کا ثواب میرے مرشدین رحمہ اللہ اجمعین کو عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تم بکنی ہو, تم دونوں بہت باتیں کرتی ہو, باتیں تھوڑی کرتی ہوں. کہاں یہ ختم ہو گئی کیا؟ میں بھی نہیں ہے. ارے بچوں نے آنا چھوڑ دیا, ہم نے ٹاپیاں رکھنی چھوڑ دی. ایک بزرگ کو کوئی آدمی گالیاں دیتا تھا, اس کو ہدیہ بھیجتے رہتے تھے, تو جب اس کو پھر شرم آ گئی کہ گالیاں دینا چھوڑ دیں, ہدیہ دینا چھوڑ دیا. ایک دن آیا کہ آپ نے آپ کی طرف سے بہت اچھا ہو گیا, ہدیہ کوئی نہیں آیا. کہا یہ تو معاملہ لین دین کا تھا, تو ہم نے گالی دیتے تھے ہم ہدیہ دیتے تھے, گالی دینی چھوڑ دیا. لو بھائی, چھوٹے بچے تو یہی تو ہیں, اور بھائی